لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين سيما بقية الله في الأرضين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. أما بعد، فقال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صلوات عزیزان محترم، گزشتہ گفتگو میں اب تک کے جو مطالب آپ کے سماعتوں کی نظر کیے، وہ یہ بات اس سورہ مبارکہ تحریم کی چھ شمارے کی آیت میں، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ اے صاحبان ایمان، تم نے سب سے پہلے اپنے آپ کو بچانا ہے اور اس کے بعد تمہارا وظیفہ، تمہاری مسئولیت اور تمہاری ذمہ داری ختم نہیں ہوگی، بلکہ اپنے آپ کو بچا لینے کے بعد تمہیں اپنے اہل اور عیال کو بھی بچانا ہے، اس آگ سے بچانا ہے کہ جس کا ایندھن انسان ہوا کریں گے اور پتھر ہوا کریں گے. اس آیہ مبارکہ کے ذیل میں اس موضوع کا ہم نے انتخاب کیا تھا، وہ یہ تھا کہ انسان خاندانی زندگی میں، اپنی گھریلو زندگی میں پروردگار عالم کا قرب کس طرح سے حاصل کر سکتا ہے، یعنی قرب خدا کا تصور خاندانی محیط اور خاندانی ماحول میں. اس حوالے سے اب تک کی جو گفتگو کا خلاصہ تھا وہ یہ ہے کہ ہم نے سب سے پہلے آپ کے سامنے یہ بات بیان کی کہ پروردگار عالم نے انسان کی رہنمائی کے لیے ایسے ماہرین اور ایسی حجتیں بھیجی ہیں جن کی تمام تر سوانح عمری انسان کے لیے نمونہ عمل قرار دی گئی ہے. ایسا نہیں ہے کہ جب وہ مسجد میں آئیں تو وہ حجت خدا ہیں، جب گھر چلے جائیں تو ان سے میرا کوئی تعلق نہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. ان کا ہر عمل، حتیٰ کہ ان کی خاموشی کو بھی انسان کے لیے دلیل اور اسوہ عمل قرار دیا گیا ہے. اب یہ کیوں تھا؟ آپ کو اس کی وجہ بیان کی کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ آئمہ معصومین کے اندر دو طرح کی خصوصیات پائی جاتی ہیں جن کی وجہ سے پروردگار عالم نے انہیں حجت بنایا ہے. پہلی خصوصیت کیا تھی؟ امام کا علم. معمولی کتابی علم نہیں ہے جو میں اور آپ حاصل کرتے ہیں، بلکہ پروردگار عالم کی جانب سے ودیعت کردہ علم ہے۔ دوسری خصوصیت کیا تھی جس کی وجہ سے پروردگار نے انہیں حجت خدا بنایا؟ وہ ہے ان کا معصوم ہونا، یعنی صاحب عصمت ہونا۔ عصمت جو ہے، اس حوالے سے صرف ایک نقطہ عرض کر کے بات، عصمت کا ایک بہت ہی ادنا درجہ ہے عدالت۔ امام جماعت کے لیے ہمارے مکتب میں ایک جملہ شروط میں سے ایک شرط عادل ہونا ہے۔ بہت سے دیگر مکاتب اسلامی ہیں جن کے نزدیک امام جماعت کے لیے عادل ہونا شرط نہیں ہے۔ لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی سا بھی انسان جو اپنی ذاتی اور معاشی اور سماجی زندگی میں جس بھی قسم کے کردار کا حامل ہوتا ہے، وہ آگے بڑھ کر نماز پڑھانا شروع کر دیتا ہے۔ دیکھا ہوگا نا آپ نے، بازاروں میں کہیں جائیے، ایئرپورٹ پر جائیے، ریلوے اسٹیشن پر جائیے، جو بھی انسان جیسا بھی ہو، لوگ جو ہیں وہ اس کے پیچھے اس کی ابتدا میں نماز پڑھنا جو ہے درست سمجھتے ہیں۔ لیکن ہمارے مکتب جعفریہ میں امام جماعت کے لیے عدالت کا ہونا شرط قرار دیا گیا ہے۔ اب یہ کیا ہے عدالت؟ عدالت کہا جاتا ہے یعنی میں نے اس شخص سے کوئی گناہ سرزد ہوتے ہوئے نہ دیکھا ہو۔ توجہ کیجیے گا، میں نے امام جماعت سے، میں جس کی ابتدا کر رہا ہوں، جو میرا پیشوا ہے، جو میرا مقتدا ہے، جو میری نماز کی امامت کر رہا ہے، اس کے لیے عدالت شرط رکھی گئی ہے۔ عدالت کیا ہے؟ یعنی میں نے اپنی آنکھوں سے اس شخص کو کوئی گناہ کرتے ہوئے نہ دیکھا ہو۔ بس عدالت کا تعلق ہے صرف ظاہر سے، میں نے نہ دیکھا ہو۔ اب وہ اپنی نجی زندگی میں اگر گناہ کا مرتکب ہوا ہو، اگر کسی معصیت کا مرتکب ہوا ہو، اگر کسی مخالف پروردگار عالم کے حکم اور امر کی مخالفت سرزد ہوئی ہو، تو میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ میری ذمہ داری یہ قرار نہیں دی گئی کہ میں ہر ایک سے پرسنل جا کے پوچھوں، بھائی وہ جو فلاں مسجد کے پیش امام ہیں، آپ نے کوئی گناہ کرتے ہوئے انہیں دیکھا ہی نہیں دیکھا؟ یہ میری ذمہ داری قرار نہیں دی گئی ہے۔ مجھے کیا کہا گیا ہے کہ اگر تم نے اس شخص کے خود زندگی میں کوئی گناہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، تو تم اس کی عدالت کا اقرار اور اعتراف کرو اور اس کے پیچھے نماز پڑھو۔ بس عدالت کا تعلق ہے صرف ظاہر سے، صرف میری نظر سے عدالت کا تعلق رکھا گیا ہے کہ میری نظر میں، میں نے، میرے علم میں، میری اطلاع میں، میری آگہی میں اس کا گناہ حاصل نہ ہوا ہو، تو وہ عادل اور اس کی صفت جو ہے وہ عدالت شمار ہوگی۔ لیکن عصمت اور معصوم ہونا صرف ظاہر سے تعلق نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ معصوم ہے جس نے میرے سامنے گناہ نہ کیا ہو، ہاں اپنی نجی زندگی میں کیا ہو یا نہ کیا ہو، اس سے میرا سروکار نہیں۔ نہیں، عصمت اس سے بہت بڑھ کر ہے۔ عصمت کا معنی یہ ہے کہ اس ذات نے پروردگار عالم کے حضور کو محسوس کرتے ہوئے اس کی بارگاہ میں کوئی بھی گناہ کیا نہ کیا ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ میرے سامنے نہ کیا ہو، یا فلاں کے سامنے نہ کیا ہو، یا کسی کی اطلاع میں نہ ہو، شاید خلوت میں گناہ کیا ہو۔ نہیں، اگر خلوت میں بھی گناہ کیا ہو تو اس کی عصمت اسی لحظے زائل ہو جائے گی۔ توجہ ہے؟ بس عصمت، عدالت کا تعلق ہے ظاہر سے، میں نے گناہ کرتے ہوئے نہ دیکھا ہو۔ عصمت کا تعلق ہے حقیقت سے کہ اس نے اپنی زندگی میں کبھی گناہ نہ کیا ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ عصمت میں نے نہ کیا ہو تو میں اس کو امام مانوں۔ نہیں، آپ اس کو امام معصوم نہیں مان سکتے اگر اس آپ کے علم میں یا آپ کو پتہ چل جائے کہ اس نے اپنی کبھی خلوت میں گناہ کیا ہو۔ بس عصمت کا تعلق حقیقت سے ہے، اور عدالت کا تعلق ظاہر سے ہے کہ میرے علم میں یہ بات نہ آئی ہو۔ اسی علم اور عصمت کی وجہ سے پروردگار عالم نے جو ہے ان ہستیوں کو حجت خدا قرار دیا ہے۔ اب یہ جو حجت خدا قرار دیا ہے، یہ پہلی گفتگو کے خلاصے تک پہنچاؤ، ان کے کیا وظائف تھے، ان کی کیا ذمہ داریاں تھیں؟ پہلی ذمہ داری یہ تھی کہ انہیں پرچم توحید بلند کرنا ہے۔ دوسری ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ کہ انہیں شرک کا، نفاق کا، کفر کا، خرافات کا، بدعتوں کا معاشرے سے خاتمہ کرنا ہے۔ یہیں تک بات پہنچی تھی پہلی گفتگو میں۔ اچھا، دوسری گفتگو میں ہم نے عنوان کیا تھا تربیت کو۔ تربیت کی تعریف کے بعد تربیت کے حوالے سے دو اصول بیان کیے تھے۔ بہت گفتگو ہوتی ہے تربیت کے حوالے سے، اس لیے ہم نے یہ چاہا کہ دو اصول پر بات کو جو ہے وہ منحصر کر دیا جائے۔ پہلا اصل جو تربیت کے لیے ضروری ہے وہ ہے تدریج کا اصل، کہ انسان جب کسی کی تربیت کرنا چاہتا ہے تو وہ تدریج کی اصل کو ملحوظ خاطر رکھے۔ یہ نہ چاہے کہ وہ ایک دن میں جو ہے وہ کوئی ولی خدا بن جائے۔ نہیں، ایک دن میں کوئی انسان ولی خدا نہیں بنتا، یہ نسلوں کی محنت اور نسلوں کی زحمت ہوتی ہے کہ جس کے بعد ایک پشت پر آ کر، ایک نسل میں آ کر ایک خمینی پیدا ہوتا ہے، ایک بہجت پیدا ہوتا ہے۔ توجہ ہے؟ بس پہلا اصل تربیت کا تدریج۔ دوسرا اصل تربیت کا کیا تھا؟ وہ تھا اصل تخلیہ اور تحلیہ. تخلیہ یعنی نقائص کو خالی کرنا اور تحلیہ یعنی فضائل سے آراستہ کرنا. اب آپ نے تربیت میں ان دو اصولوں کو اصل تدریج اور اصل تخلیہ و تحلیہ ان کی جو ہے وہ رعایت کر کے کوئی بھی تربیتی نظام بنائے کسی بھی گھرانے میں اپنے بچوں کی, اپنی بیگم کی, اپنے دوست کی, اپنے والدین کی کوئی تربیتی نقطے کی جانب توجہ دلانی ہے تو آپ نے ان دو اصول کی رعایت کرنی ہے. اب آپ کو اگر ایک گفتگو کے ذیل میں ہم نے یہ بات بیان کی تھی کہ جب آئمہ کی ایک ذمہ داری توحید ہے نا, کیا ہے؟ پرچم توحید کو بلند کرنا ہے. تو ہم نے کیا کہا تھا وہاں پر کہ توحید کی دو قسمیں ہیں, ایک نظری توحید ہے یعنی عقیدہ توحید, ذہن سے مان لینا کہ پروردگار عالم کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں ہے, اور دوسری توحید تھی عملی توحید. اب اگر یہ بات آپ کے ذہن میں پہنچ گئی ہو تو دیکھیے نظری توحید جو ہے یعنی نظریہ توحید, یعنی اس بات پر اعتقاد کر لینا اور قائم کر لینا کہ پروردگار عالم کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے, یہ عقیدے کا اقرار کر لینا بہت آسان ہے. توجہ ہے میرے ساتھ؟ اس نظری توحید کا اقرار کر لینا یہ بہت آسان کام ہے. اب میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں تاکہ بات جو ہے وہ بہت واضح ہو جائے گی. دیکھیے اللہ کے رسول نے سب سے پہلے اس عالم ہستی میں, اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلے کس نے لا الہ الا اللہ کی آواز بلند کی ہے؟ رسول اللہ نے سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کی, یعنی کلمہ کوئی خدا نہیں ہے سوائے پروردگار کے, سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کی جو دعوت دی ہے اسلام میں وہ رسول گرامی اور ختمی مرتبت نے دی ہے. اچھا بھائی, جب رسول نے لا الہ الا اللہ کی ترویج کرنا شروع کی نا تو کفار مکہ نے کیا کیا؟ کہا کہ پروپیگنڈا کرنا شروع کیا. کہا کہ پروپیگنڈا کس طریقے سے کیا؟ کہا کہ یہ شخص جو ہے وہ شاعر ہے, یہ شخص جو ہے الیاذ باللہ من ذالک ثم الیاذ باللہ من ذالک, کہ اس شخص پر جو ہے وہ جنون عارض ہوتا ہے, اس پر جو ہے وہ جنات کا آسیب ہے, شیطان کا آسیب ہے, اس لیے یہ بہکی بہکی باتیں کرتا ہے. کیا کیا؟ پروپیگنڈے کے ذریعے سے کیا چاہ رہے تھے؟ کہ لوگ جو ہیں وہ ان کی اس دعوت توحید سے خود کو دور رکھیں, کوئی ان کے قریب نہ جائے. اچھا بھائی, جب کفار مکہ نے دیکھا نا کہ ہمارے اس پروپیگنڈے کے ذریعے سے کوئی اثر نہیں ہو رہا اور دعوت توحید جو ہے وہ پھیلتی چلی جا رہی ہے, لوگوں کے دلوں میں گھر کرتی چلی جا رہی ہے, اب انہوں نے فیز ٹو شروع کیا پروپیگنڈے کا. اب کیا کیا؟ کہا بھائی ایسے تو نہیں ہو سکتا, تو اب ایک کام کرتے ہیں, عبداللہ کے لال کو خریدنے کی کوشش کرتے ہیں, اسے لالچ دیتے ہیں. اور رسول کو لالچ دی گئی, کہا کہ آپ جو ہے وہ ہماری قبیلے کی سرپرستی اپنا لیں, آپ ہمارے قبیلے کے سربراہ بن جائیں, آپ کو بہترین خاتون دیتے ہیں عقد کے لیے, آپ کو جو ہے وہ بہترین معاشی زندگی ہم بنا کر دیتے ہیں, آپ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ سے دستبردار ہو جائیے. پڑھا ہے نا سب نے اسلامیات میں, اس حد تک تو تاریخ سب نے پڑھی ہے. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ اے چچا جان, آپ کفار مکہ سے کہہ دیجئے کہ اگر میرے ایک ہاتھ میں دہکتا ہوا سورج رکھ دیا جائے اور دوسرے ہاتھ میں چاند رکھ دیا جائے, اس کے باوجود میں اس کلمہ حق و حقیقت سے دستبردار نہیں ہوں گا. اب کفار مکہ نے دیکھا کہ بھئی اس سے بھی کام, پہلے مرحلے میں پروپیگنڈا, دوسرے مرحلے میں تطمیع یعنی تما دینے کی کوشش کی, لالچ دینے کی کوشش کی کہ کسی طریقے سے اللہ کے رسول کو, عبداللہ کے لال اور آمنہ کے بیٹے کو اس حق اور حقیقت کے کلمے سے دستبردار کر لیا جائے. اب جب یہ دوسرے مرحلے میں بھی وہ فیل ہو گئے نا, ناکامی دیکھی, اب جا کر تاریخ میں دیکھیے تیسرے مرحلے میں آ کر انہوں نے کیا کیا ہے, انہوں نے کمپرومائزنگ اسٹیٹس پر آئے ہیں, سمجھوتے کی پوزیشن پر آئے ہیں کہ بھئی ایک کام کرتے ہیں, اللہ کے رسول کو بلایا اور کہا کہ عبداللہ کے لال آپ ایک کام کیجیے, ہمارے اتنے سارے خدا ہیں بھائی, ہزاروں خدا کی ہم پرستش کرتے ہیں, سب کو بت بنا بنا کر جو ہے وہ ہم نے مکہ مکرمہ میں رکھ دیا ہے, کوئی سورج کا بت ہے, کوئی سورج کا خدا ہے, کوئی چاند کا خدا ہے, کوئی بارش کا خدا ہے, کوئی شادی کا خدا ہے, کوئی عورت کا خدا ہے, کوئی بچوں کا خدا ہے, کوئی حسن کا خدا ہے, کوئی آسمان کا, اتنے سارے خدا بنا کے رکھ دیے, تو ایک کام کیجئے آپ اپنا خدا بتا دیجئے کہ وہ کیسا لگتا ہے, ہم اس کی بھی مورتی اور بت بنا کر اسے جو ہے وہ خانہ کعبہ میں رکھ دیتے ہیں. توجہ ہے کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ آپ ایک کام کیجئے کہ آپ کا جیسا خدا کیسا ہے, اس کی آنکھیں کیسی ہے, اس کی ابرو کیسی ہے, اس کی مونچھیں کیسی ہے, اس کے ہونٹ کیسے ہیں, اس کی جسم جسامت ہیکل کیسا ہے, آپ بتا دیجئے, ہم بنا کر رکھ دیتے ہیں. رسول اللہ نے کہا نہیں, میرا خدا ایسا نہیں ہے کہ جو تصور میں آ سکے. اگر وہ خدا تصور میں آ جائے تو وہ میرا خدا خدا ہی نہیں رہے گا, وہ میری مخلوق بن جائے گا. اچھا پھر انہوں نے مزید کمپرومائزنگ ایجنٹ پہ آئے, انہوں نے کہا کہ یا اے عبداللہ کلال آپ ایک کام کیجئے, آپ ہم ہفتے میں 7 دن ہیں نا, تو ہم 3 دن اپنے خداؤں کی پرستش کرتے ہیں اور 3 دن جو ہے وہ آپ کے خدا کی پرستش کرتے ہیں. کس حد تک کمپرومائزنگ اسٹیٹس پر آ رہے ہیں, کس حد تک سمجھوتا کرنے کے لیے تیار ہیں, اس حد تک آنے کے لیے تیار ہیں کہ ہفتے کے آدھے دن, مہینے کے آدھے دن جو ہے وہ ہم آپ کے خدا کی پرستش کرتے ہیں, بقیہ دن جو ہے آپ ہمارے خدا کی پرستش کرنا شروع کر دیجیے. رسول اللہ نے کہا نہیں, کیونکہ پہلے لا کہا تھا بعد میں الا اللہ کہا تھا. پہلے اللہ کے رسول نے لا کہا تھا, ہر ایک کی پہلے نفی کی جائے گی, ہر ایک سے پہلے تبرہ اور برات کی جائے گی, بعد میں تولا کیا جائے گا. تو اگر یہ بات سمجھ آ گئی, اب یہ یہاں پر اس تاریخ کے اس واقعے کو بیان کر کے میں طالب علمانہ خضوع کے ساتھ اور طالب علمانہ بساط کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ یقین جانیے کہ اگر اللہ کے رسول سے, اگر اللہ کے رسول ان کو یہ کہتے کمپرومائزنگ میں معاملہ کرتے وقت, ڈیلنگ کرتے وقت, اگر ان سے یہ کہتے کہ تم ایک کام کرو, اتنے سارے کمپرومائزنگ کی بات کر رہے ہو, اتنے سارے سمجھوتے کی بات کر رہے ہو, ایک کام کرو تم جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کہہ دو, بقیہ تمہیں جو کرنا ہے کر لو. توجہ ہے, تم جو ہے وہ نظری توحید کا اقرار کر لو, کہہ دو کہ بھائی دو خدا نہیں ہو سکتے, ایک ہی خدا ہے, لا الہ الا اللہ کہہ دو, بقیہ تمہیں اپنی معاشی زندگی جیسے گزارنی ہے اپنی مرضی سے گزارو, اپنی سیاسی زندگی جیسے گزارنی ہے ویسے گزارو, اپنی قبائلی زندگی جیسے گزارنی ہے ویسے گزارو, اپنی معاشرتی زندگی میں جو کچھ کرنا ہے وہ اپنی مرضی سے کرتے رہو, بس ایک لا الہ الا اللہ کہہ دو. میں آپ کو یہ انصاف سے بیان کر رہا ہوں کہ اگر رسول اللہ یہ تجویز پیش کرتے نا کفار مکہ کو, تو کفار مکہ اس تجویز کو مسترد نہیں کرتے. کفار مکہ کے سامنے اگر اللہ کے رسول کے بھائی یہ جو لا الہ الا اللہ, لا لام الف, لا الہ الف لام ہے الا اللہ, یہ جو 4 کلمے پر مشتمل جو فقرہ ہے نا, جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ, یہ 4 کلمے تم اپنی زبان سے جاری کر دو, بقیہ جو کرنا ہے کرو. انصاف سے کہہ رہا ہوں کہ کفار مکہ اس تجویز کو مان لیتے, لیکن اس کے باوجود جب رسول اللہ نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, کہ لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے, کسی ایک نے بھی اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ نہیں کہا. اس لیے کیونکہ کفار مکہ جانتے تھے کہ وہ رسول جو آج لا الہ الا اللہ کہلوا رہا ہے وہ لا الہ الا اللہ کے نظری توحید پر رکے گا نہیں, بلکہ وہ کل اس توحید کو عملی میدان میں بھی لے کر آئے گا. کل وہ کہے گا کہ معاشی زندگی میں بھی لا الہ الا اللہ کہنا ہے, کل وہ کہے گا کہ معاشرتی زندگی میں بھی لا الہ الا اللہ کہنا ہے, کل وہ کہے گا کہ سیاسی زندگی میں بھی لا الہ الا اللہ کہنا ہے, کل وہ کہے گا کہ جیب میں جو 13 مال پڑا ہے وہ 13 نہیں ہے, وہ لا الہ الا اللہ کا مال ہے. کل رسول اللہ کیا کہیں گے کہ مال جو ہے وہ جو دوسرے کی جیب میں مال پڑا ہے وہ تو بہت دور کی بات ہے, وہ جو تیری جیب میں 13 کمایا ہوا مال ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا مال ہے. نتیجتاً کیا ہوگا, نتیجتاً کفار مکہ سے جتنی طاقت تھی, جتنی قوت تھی, جتنی توانائی تھی, جو سرداری تھی, جو دولت تھی, جو چابیاں تھی, وہ سب کی سب ہاتھ سے چھوٹ جائیں گی. کفار مکہ جانتے تھے کہ لا الہ الا اللہ صرف ایک کلمہ نہیں ہے, بلکہ اس کی شرطیں ہیں, اس کی شرائط ہے, اس کی جزئیات ہیں, اس کی تفصیلات ہیں, اس کی کچھ تہیں ہیں. لا الہ الا اللہ پر بات رکے گی نہیں. کیا ہے شعر, لا الہ تو پڑھ لیا اب لے مزہ تاثیر کا, لا الہ کی تہ میں, باہر نہیں, لا الہ کی تہ میں خون ہے شبیر کا, لا الہ کے پڑھنے والے لا الہ سے پوچھ لے, لا الہ تو بچ گیا گھر لٹ گیا شبیر کا. ایک صلوات پڑھی محمد وال محمد کا. توجہ ہے, تو بات لا, کفار مکہ جانتے تھے کہ یہ عبداللہ کلال یہ لا الہ الا اللہ کا صرف یہ فکر ادا نہیں کرے گا, بلکہ یہ کہے گا کہ اس کی تباہات ہیں, اس کے کچھ نتائج ہیں, اس کے کچھ اثرات ہیں. اور رسول اللہ وہیں تک لے جانا چاہتے تھے, یعنی دوسرے لفظوں میں رسول اللہ کیا چاہتے تھے کہ نظری توحید, یعنی جو نظریہ توحید ہے اس کو معاشرے میں عملی طور پر عمل اس کو لاگو کرنا ہے, اس کا نفاذ کرنا ہے. اب سوال یہ ہے کہ بھئی یہ راستے میں اس عملی توحید کے نفاذ میں رسول اللہ سے لے کر زمانہ غیبت تک جتنی بھی مشکلات آئمہ اطہار کو اور معصومین کرام کو آئی ہے نا, تو سوال یہ ہے کہ ان کا اعتماد اور ان مشکلات سے بچنے کے لیے ان کی ڈھال کیا تھی؟ اس ڈھال کو علماء نے جو بیان کیا ہے نا, اس ڈھال ان مسائل کے نتیجے میں, اس امتحان سے گزرتے ہوئے, ان سب محن و آرام سے گزرتے ہوئے جو ان کی ڈھال تھی, جس پر وہ بھروسہ کر کے, جس پر اعتماد کر کے وہ ان مسائل کو جھیل لیا کرتے تھے, وہ ہے پروردگار عالم پر توکل کرنا. کیا ہے؟ پروردگار عالم پر توکل کرنا. اب میں اس توکل کی صرف ایک آسان سی ڈیفینیشن بیان کر کے چاہتا یہ ہوں کہ اس کے جو خاندان میں جو اس کی اپلیکیشنز ہیں اس توکل کی, وہ بیان کروں. اور میں پہلے سب سے پہلے اس کی تاریخ بیان کروں گا. بھائی یہ توکل کا لفظ جانتے ہو, یہ وکیل سے ہے. وکیل اردو میں استعمال ہوتا ہے نا, وکیل. بھائی وکیل کے ذریعے سے کیا کرتے ہو تم؟ تمہارا مسئلہ, تمہارا جو مدعا ہوتا ہے وہ حل کون کرتا ہے؟ وکیل حل نہیں کرتا, وہ قاضی حل کرتا ہے. لیکن جب تم قاضی کے پاس جاتے ہو تو قاضی کہتا ہے کہ مجھے تمہاری لینگویج سمجھ نہیں آتی, کسی ٹرانسلیٹر کو پکڑ کے لاؤ. وہ ٹرانسلیٹر جو تمہارے مدعا کو لیگل لینگویج میں ٹرانسلیٹ کرتا ہے, اس ٹرانسلیٹر کا نام ہے وکیل. یہی ہے نا وکیل. وکیل اس سے بڑھ کر اور کچھ, وکیل فیصلہ نہیں کرتا, وکیل قضاوت نہیں کرتا, وکیل آپ کے مدعا کو ٹرانسلیٹ کرتا ہے وکالت کی لینگویج میں, اور اس کے بعد وہ قاضی کو, اس قاضی کے سامنے بیان کر دیتا ہے. اور کتنی عجیب بات ہے, کتنی عجیب بات ہے کہ دیکھو قاضی شاہد کو تو سنتا ہے لیکن مدعی کو نہیں سنتا. توجہ فرما رہے ہیں؟ قاضی کے پاس جب بیٹھو تو قاضی ایویڈنس, ایویڈنس جو اس کے پاس آئیں گے جو افراد, ان کو سن لے گا, ایویڈنس کو بلائے گا کٹہرے میں اور ان سے پوچھے گا کہ بھئی کیا ہوا تھا, یوں ہوا تھا, وہ ہوا تھا, وہ ساری اسے تفصیلات لے لے گا, لیکن مدعی کو نہیں سنتا. مدعی کو وکیل ہی کے ذریعے سے سنا جاتا ہے. تو انسان وکیل کیوں کرتا ہے؟ یہ بھاری بھرکم رقم دے کر وکیل کیوں کرائے پر لیا جاتا ہے؟ اسے کیوں جو ہے آپ اسے, اس کی سروسز کو استعمال کرتے ہیں؟ تاکہ قاضی کے سامنے یہ آپ کے مدعا کو بحسن وجہ بیان کر سکے. یہی ہے نا وکیل کی ذمہ داری, اور وکیل کا جو کام ہے اور اس کا وظیفہ ہے وہ یہ ہے. اور اگر وظیفہ وکیل اچھا ہوا تو کیس میں جیتنے کا احتمال بڑھ جائے گا, لیکن اگر وکیل کمزور پڑ گیا, وکیل کی زبان لڑکھڑا گئی, یا وکیل جو ہے وہ قاضی کے سامنے اپنی وفاداری کسی اور کے آگے فروخت کر دے, تو نتیجتاً آپ جو ہے کیس ہار جائیں گے. بس آپ کی جیت اور آپ کی ہار کا دار و مدار اب کس پر ہے؟ وکیل پر ہے. تو پروردگار عالم بھی توکل کے ذریعے سے یہی بتانا چاہ رہا ہے کہ اے انسانوں, تم اپنی اس دنیاوی مشکلات کے لیے پروردگار عالم کو اپنا وکیل بنا لو. اس لیے کیونکہ پروردگار عالم کی نہ کبھی وفاداری تبدیل ہوتی ہے, نہ وہ ہار مانتا ہے, نہ کبھی ہارتا ہے. پروردگار کہہ رہا ہے کہ اس دنیا کی جو مشکلات ہے اس کے لیے تم آسرا اور اعتماد پروردگار عالم کو بنا لو, کیونکہ جس طریقے سے وہ غالب ہے وہ تمہیں بھی غلبہ عطا کر دے گا. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. بات سمجھ آ گئی؟ توکل یعنی پروردگار عالم کو وکیل بنا لو. بھائی توکل کا سب سے آسان مطلب یہی ہے, آسان سی عامیانہ سی تعریف. توکل یعنی وکیل بناؤ پروردگار عالم کو. جب تم سے کہا جا رہا ہے کہ پروردگار عالم پر توکل کرو, یعنی اس مشکلات کے قاضی کے سامنے, مشکلات کے بھور کے سامنے تم اپنی جیت کا دار و مدار پروردگار عالم پر رکھ دو. اب دیکھو, ایک مرتبہ رسول اللہ کے پاس جبرائیل آئے. اب یہ میں تمہیں, ابھی میں نے تمہیں لغوی ڈیفینیشن بتا دی تھی, اب ذرا اصطلاحی ڈیفینیشن حدیث کی روشنی میں بیان کروں گا. اصطلاحی طور پہ توکل اسے کہا جاتا ہے کہ انسان جب اللہ کے رسول کے پاس جبرائیل آئے تو جبرائیل نے کہا کہ اے رسول اللہ, پروردگار عالم نے آپ کو ایک ایسا ہدیہ دیا ہے کہ ایسا ہدیہ آج تک اس سے پہلے کسی کو نہیں دیا. پھر جبرائیل نے مفصل حدیث معانی الاخبار, شیخ صدوق کی کتاب ہے, اس میں یہ حدیث نقل ہے رسول اللہ سے کہ اس میں جبرائیل نے کہا کہ پہلے یہ ہدیہ دیا ہے اور اس سے بڑھ کر. رسول اللہ نے پوچھا اور بڑھ کر کیا ہے, پھر اور بڑھ کر, اور بڑھ کر, یہاں تک کہ جبرائیل جو ہے وہ مقام توکل پر رک گئے. کہا توکل سب سے بڑھ کر ہدیہ ہے جو پروردگار نے آپ کو دیا ہے. اب رسول اللہ نے پوچھا مت توکل, توکل کیا چیز ہوتی ہے؟ تو جبرائیل نے یہ ڈیفینیشن, جو اصطلاحی توکل کی ڈیفینیشن بیان کر رہا ہوں, یہ کسی لغوی کی جانب سے یا کسی فرہنگ نویس کی جانب سے نہیں بتا رہا, خود جبرائیل نے توکل کی یہ ڈیفینیشن بیان کی. یہ توکل یعنی العلم بان المخلوق لا ينفع ولا يضر ولا يؤتي ولا يمنع. توکل یعنی یہ کہ انسان اس بات کا علم اور اس بات پر یقین حاصل کر لے کہ مخلوقات نہ انسان کو کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہے, نہ مخلوقات انسان کو کوئی نفع پہنچا سکتی ہے, نہ کوئی نقصان پہنچا سکتی ہے, نہ کسی چیز سے روک سکتی ہے, نہ دین ملنے والی چیز کے آگے رکاوٹ بن سکتی ہے. توکل کیا ہو گیا؟ مخلوق لا یضر نقصان نہیں پہنچا سکتی, لا ینفع نفع نہیں پہنچا سکتی, لا یمنا معنی نہیں بن سکتی, ولا یوتی اور نہ ہی انسان کو کچھ عطا کر سکتی ہے. اچھا جب انسان اس پوزیشن پر آ جائے نا تو اب وہ, یہ جبرائیل کہہ رہے اب لا یعمل لاحد سے واللہ, کہ اب وہ انسان عمل نہیں بجا لاتا مگر صرف اور صرف پروردگار عالم کے لیے. اب وہ کسی سے خوف زدہ نہیں ہوتا مگر پروردگار عالم سے. اب وہ کسی سے امید نہیں باندھتا مگر پروردگار عالم سے. بھائی وہ ابراہیم والا واقعہ ذہن میں ہے نا, جب انہیں آتش نمرود میں گرایا گیا تو ایک فرشتہ آیا اور پوچھا کہ ابراہیم اگر کچھ مشورہ ہے, کچھ کہنا ہے, کوئی مدد مانگنی ہے تو بتائیے. تو ابراہیم نے کیا کہا تھا کہ جس سے مدد مانگنی ہے وہ میرے حال سے بخوبی واقف نظر آتا ہے, وہ میرے حال سے بخوبی واقف ہے. تو یہ ہے فہوت توکل, بس یہ ہے توکل, یعنی اس بات کا یقین حاصل کر لے کہ مخلوق نہ فائدہ پہنچاتی ہے, نہ نقصان پہنچاتی ہے, نہ نفع پہنچاتی ہے, نہ کسی چیز کو دے سکتی ہے, نہ ملنے والی چیز کے لیے کوئی رکاوٹ بن سکتی ہے. اب اگر یہ توکل سمجھ آ گیا نا تو اب ذرا آؤ خاندانی محیط میں, خاندانی ماحول میں آ کر میں آپ کے سامنے آپ کی نظر سماعت کروں گا. دو مثالیں, پہلی چھٹے امام سے روایت بیان کرتا ہوں اور دوسری خاتون جنت سے روایت بیان کرتا ہوں. اصول کافی میں پانچویں جلد میں ایک باب ہے, باب حکرا. حکرا کسے کہتے ہیں؟ احتکار سے, یعنی ذخیرہ اندوزی کرنا, ذخیرہ اندوزی کرنا. چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ ہے. اب یہ کیوں مثالیں دے رہا ہوں؟ یہ مثالیں اس لیے دے رہا ہوں, دیکھیں آج ہمارے خاندانی ماحول میں جو ہے نا وہ برکتیں نہیں رہی ہیں جو گزشتہ زمانے میں نظر آتی تھی. آج کیا ہے, ایک بچہ پیدا ہوا, دو بچے پیدا ہوئے تو فوراً والدین کو مشکل ہو جائے گی کہ بھائی اب ان کو کھائیں گے کھلائیں گے کیا, خود کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے ان کو کیا کھلائیں گے. جبکہ گزشتہ زمانے میں ہمارے اجداد ہمارے والدین کے کئی کثیر النسل ہوا کرتے تھے, اور کثیر النسل ہونے کے باوجود انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہم جو ہے خود کیا کھائیں گے یا انہیں کیا کھلائیں گے. اس لیے کیونکہ جو پروردگار ہمارے پیٹ میں روٹی ڈال رہا ہے وہی پروردگار اس بات پر قادر ہے اس بچے کے پیٹ میں بھی روٹی ڈال سکتا ہے, ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اور ان کی کوئی زندگی کا لائف اسٹائل کوئی بہت اوپر نہیں ہوتا تھا, لیکن ہم کیا ہے اپنی زندگی کے لائف اسٹائل اپنی خواہشات کی سطح میں اضافہ کرتے چلے جاتے ہیں. نتیجتاً دوسرے انسانوں کی ضروریات پورا کرنے کے لیے ہمارے پاس پیسہ نہیں بچتا, کیونکہ خواہشات ختم ہوں گی تو بقیہ کی ضروریات پر باری آئے گی. اب کیا ہے, چھٹے امام کا زمانہ ہے, اصول کافی کا حوالہ دے رہا ہوں پانچویں جلد میں باب حکرا میں. چھٹے امام کا ایک غلام ہے, خادم ہے, اس کا نام ہے معتب. مدینہ منورہ ہے, مدینہ منورہ میں قحط آیا, ایک خوش سالی کا عرصہ آیا جس میں اجناس جو ہے گندم جو ہے وہ بہت مہنگی ہو گئی. چھٹے امام نے اپنے خادم سے پوچھا کہ اے معتب ہمیں یہ بتاؤ کہ کیا ہمارے پاس گندم پڑی ہے؟ تو معتب نے کہا کہ فرزند رسول آپ پریشان نہ ہوئیے, ہمارے پاس بہت ذخیرہ ہے گندم کا, ہمارے پاس ہم نے جو ہے خوب گندم کا اسٹاک کیا ہوا ہے, ذخیرہ اندوزی کی ہوئی ہے. ہمیں جو ہے وہ بازار میں اگر گندم کی گرانی ہو رہی ہے, گندم مہنگی ہو رہی ہے, تو ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ہمارے پاس ہمارے ضروریات کی گندم محفوظ ہے. جانتے ہیں امام نے وہاں پر کیا کہا؟ کہا کہ اے معتب جاؤ یہ سارے ذخیرے کی گندم جا کر بازار میں فروخت کر دو, یہ ساری گندم بازار میں جا کر فروخت کر دو. اس لیے کیونکہ مجھ جعفر صادق کو پسند نہیں ہے کہ مدینے والے جو ہے وہ ہلکی غذا کھائیں اور میں فرزند رسول ہو کر مہنگی گندم آ کر کھاؤں, میں فرزند رسول مہنگی گندم کھاؤں. پھر کہا کہ اب یہ نہیں کہا کہ اچھا ہماری جتنی ضرورت ہے ایک مہینے دو مہینے کی واجبی حد تک رکھ لو, نہیں, ساری گندم فروخت کر دو. اور ساری گندم فروخت کر کے جس طریقے سے مدینے والے روز بروز بازار جا کر اس مہنگی گندم کو جا کر خرید رہے ہیں, تم بھی اسی طریقے سے بازار جا کر گندم کو خریدا کرو. پھر کیا کہا؟ اب ایک دوسری روایت میں جس کی تفصیلات دوسری روایت میں بیان ہوئی ہے. پھر امام نے کہا اب ایک اور کام کرو, آدھی جو لیا کرو اور آدھی گندم لیا کرو اور ان دونوں کو ملا کر خلط کر کر روٹی بنایا کرو. چھٹے امام کے پاس اپنا مال ہے اور یہ نہیں, اب یہ بھی دیکھے گا یہاں پر ایک درس کی بات اور سبق لینے کی پہلو کی بات پہلو ہے, وہ یہ کہ امام نے یہ نہیں کہا کہ معتب جاؤ جا کر دیکھو وہ جو خراب ہونے والی گندم ہے وہ جا کر دے دو. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, ذرا کہیں زلزلہ آ جائے, کہیں سیلاب آ جائے, کہیں کوئی آفت آ جائے تو گھر میں جو پرانے بلینکٹ پڑے ہیں, پرانے کمبل پڑے ہیں, پرانے تکیے پڑے ہیں, پرانی پتلونیں پڑی ہیں, پرانے شلوار قمیض پڑے ہیں, وہ جو ہے لوگوں کو جا کر دے دو. اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے, اس کے بعد یہ سمجھتے ہیں ہم کہ ہم نے پروردگار عالم پر بہت بڑا احسان کر دیا. آپ نے کیا احسان کی, آپ نے دیا بھی وہ بھی ویسٹ والا, وہ والا جو اب آپ کے بچے نہیں پہنتے, وہ اوور سائز ہو چکا ہے, وہ سائز آپ کا گزر چکا ہے, وہ والے کپڑے جا کر دیتے ہیں پر اپنے آپ کو کیا سمجھتے کہ ہم نے جو ہے وہ کوئی قوم پر, لوگوں پر, مومنین پر, مستحقین پر کوئی بہت بڑا احسان کیا. امام نے پرانی گندم جا کر نہیں دی ہے بلکہ کیا کیا, نئی گندم صحیح دانا جو تھا امام نے جا کے کہا سارا کا سارا جا کر فروخت کر دو. معمولی بات نہیں ہے یہ. کیوں کہا جائے کہ فرزند رسول آپ کس پر بھروسہ کر رہے ہیں, تو امام کا جواب ہے کہ اسی پروردگار عالم پر بھروسہ کر رہا ہوں جس پر میرے جد رسول اللہ نے بھروسہ کیا تھا. توکل یعنی کس بات پر ہے, پر جو ہے وہ دے دو پروردگار عالم کی راہ میں. بھائی آپ کیا کھائیں گے, اب یہ واقعہ اس بریکٹ میں یہ واقعہ سنیے گا کہ وہ اللہ کے رسول ایک مرتبہ اصحاب کے ساتھ ایک سفر پر تھے. سفر کے دوران ندی آئی, دریا آیا, اصحاب ایک طرف ہیں, رسول اللہ دوسری جانب ہیں. اب دوسری جانب ایک کافر جو ہے وہ رسول کی تاک میں تھا, اس نے جب رسول اللہ کو اس حالت میں دیکھا کہ ابھی اللہ کے رسول نہتے ہیں تو ان پر فوراً حملہ آور ہو گیا. حملہ آور اب گھوڑے پر ہے, اللہ کے رسول پیادہ ہیں, گھوڑے پر ہو کر تلوار اللہ کے رسول کی جانب کر کے کہتا ہے کہ اے عبداللہ کے لال مجھے یہ بتاؤ کہ اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا. کیا کہہ رہا ہے رسول سے کہ اے محمد, اے عبداللہ کے لال مجھے یہ بتائیے کہ تجھے مجھ سے کون بچائے گا. تو اللہ کے رسول نے کہا مجھے وہی بچائے گا جو میرا بھی خدا ہے اور تیرا بھی خدا ہے, جو میرا بھی خدا ہے اور تیرا بھی خدا ہے. اچھا اب جبرائیل آئے اللہ کے رسول کے اس توکل کی معراج ہے کہ جبرائیل آئے, اس کا ہاتھ ہلایا اس کافر کا, اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹی, اللہ کے رسول نے تلوار کے قبضے پر ہاتھ رکھ لیا اور کہا کہ اے کافر اب مجھے یہ بتا کہ اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا. کیا کہا کہ اے کافر مجھے یہ بتا کہ اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا. اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول مجھے آپ کی رحمت بچائے گی, مجھے آپ کی رحمت بچائے گی. اللہ کے رسول نے اسے چھوڑ دیا. اب بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ کیا کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو توکل پروردگار عالم درس دینا چاہ رہا ہے. اب مسئلہ کیا ہے, یہاں پر ایک اور بات بھی کہتا چلو, ایک صلوات کا سہارا دیجئے محمد والے محمد پر. ایک اور صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. مسئلہ جو ایک بنیادی مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم بعض مضامین کو ممبر سے بیان کرتے ہیں نا, تو چونکہ وہ مضمون کسی خاص علم میں سب سے زیادہ ڈسکس کیا جا رہا ہوتا ہے تو سامنے کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ اس علم کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. مثال کے طور پر اگر توحید کو ممبر سے ڈسکس کیا جائے یا کسی کے سامنے بیان کیا جائے تو سامنے والا فوراً کیا سمجھے گا کہ مولانا جو ہے وہ علم کلام اور علم اعتقاد یعنی اصول دین کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, جبکہ توحید صرف علم کلام یا علم اصول دین میں خلاصہ نہیں ہوئی بھی. توحید کی وسعتیں اس سے بہت زیادہ ہیں, اس سے کئی زیادہ وسیع و عریض ہیں کہ اگر ان وسعتوں میں آ کر علم کلام کو تولا جائے تو علم کلام اس کا عشر عشیر بھی نہیں بنے گا. لیکن کیا ہوا, چونکہ توحید سب سے زیادہ ڈسکس کس علم میں ہوتی ہے, علم کلام میں, علم عقائد میں, علم اصول دین میں, تو جب بھی توحید کی بات ہو تو آپ کے ذہن میں کیا آئے گا کہ مولانا جو ہے وہ علم کلام کی روشنی میں بات کر رہے ہیں, جبکہ ایسا نہیں ہے. اسی طریقے سے جب بھی بعض اخلاقی صفات کو بیان کیا جاتا ہے جیسے توکل ہو گئی تو آپ کے ذہن میں کیا آئے گا کہ مولانا کیا کر رہے ہیں, درس اخلاق دے رہے ہیں, جبکہ ہر چند کے توکل کی ڈسکشن سب سے زیادہ علم اخلاق میں ہوتی ہے. لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ توکل جو ہے وہ صرف اور صرف ایک اخلاقی موضوع ہے, نہیں, توکل صرف اور صرف اخلاقی موضوع نہیں ہے بلکہ اس سے بڑھ کر انسان کے لیے حیاتی موضوع ہے. یہ حیاتی موضوع ہے کیونکہ دیکھیے فقر, فقر سمجھتے ہیں نا, فقیر ہونا, نادار ہونا, تنگ دست ہونا, بھائی دو طرح کے فقیر ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے عارضی فقر، عارضی فقر جانتے ہو بھائی، یہ آپ جاتے ہیں سگنل پہ چوراہوں پہ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا نا، گدا آ کر مانگتا ہے، سائل آ کر آپ سے، فقیر آ کر آپ سے کچھ نہ کچھ مانگتا ہے، بھیک مانگتا ہے. اب یہ جو بھیک مانگتا ہے، اگر اس کا کوئی بانڈ کھل جائے، اس کی کوئی لاٹری لگ جائے، تو اس کا فقر بچے گا یا ختم ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا نا، کیونکہ اب یہ فقیر نہیں رہے گا، اب یہ ثروت مند ہو جائے گا، اب یہ فقیر سے امیری تک کا سفر کرے گا. تو اس کے پاس فقر ہے ابھی، لیکن یہ فقر اس پر طاری ہوا ہوا ہے. اگر دیگر اسباب آ جائیں، پیسہ آ جائے، دولت اور ثروت آ جائے، تو یہ اس پر جو لباس سے فقر طاری ہوا ہوا ہے، یہ لباس اس سے اتر جائے گا. یہ بات سمجھ آ گئی؟ بس یہ کون سا فقر ہے؟ یہ عارضی فقر ہے، یہ طاری ہونے والا فقر ہے. لیکن انسان کی ذات میں جو پروردگار عالم نے فقر رکھا ہے نا، وہ عارضی فقر نہیں رکھا ہے، بلکہ وہ ذاتی فقر رکھا ہے. انسان اپنی مکمل ذات میں پروردگار عالم کے آگے محتاج ہے، خواہ وہ فقیر ہو خواہ وہ غنی ہو، ثروت مند ہی کیوں نہ بن جائے، وہ دم بدم پروردگار عالم کے لطف کا محتاج اور اس کے آگے فقیر نظر آئے گا. توجہ ہے، صلوات پڑھی محمد والے محمد. پروردگار عالم کے سامنے وہ شخص جو ہے وہ انسان ذاتاً، سورہ مبارک فاطر کی 15ویں آیت میں پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے، یا ایوہ الناس، بہت عمیق آیت ہے یہ، بہت عمیق آیت ہے سورہ فاطر 15ویں آیت، یا ایوہ الناس انتم الفقراء الی اللہ وهو الغنی الحمید، کہ اے تمام تر انسانوں، تم سب بارگاہ الہی میں فقیر ہو، تم سب بارگاہ الہی میں نیاز مند ہو. ابھی اس کی ایک میں مثال دے دوں تاکہ بات جو ہے وہ سمجھ آ جائے. بھائی آپ چوراہے پر گئے، ایک فقیر نے آ کے آپ سے کچھ مانگا، آپ نے اسے دیا یا نہیں دیا؟ اس سے غرض نہیں ہے کہ آپ نے اس کو بھیک دی یا بھیک نہیں دی. اچھا، جب آپ رخ موڑ لیں گے تو کیا وہ ختم ہو جائے گا یا باقی رہے گا؟ وہ ذات، وہ فقیر باقی رہے گا یا ختم ہو جائے گا؟ باقی رہے گا نا. آپ نہیں دیں گے تو وہ کسی اور سے مانگے گا، اور آپ دیں گے تو بھی وہ کسی اور سے مانگے گا. تو آپ کا دینے یا نہ دینے پر اس کے فقر یا اس کا وجود منحصر نہیں ہے. یہ بات سمجھ آئی؟ لیکن پروردگار عالم کی ذات ایسی ہے اور ہم اس کی بارگاہ میں ایسے فقیر ہیں کہ جب تک وہ ہم پر نظر لطف کرتا رہے تو ہمارا وجود باقی رہے گا، لیکن جیسے ہی وہ ہم سے اپنی نظر کو موڑ لے تو ایسا نہیں ہے کہ ہم پھر بھی باقی رہیں گے، اب کسی اور سے وجود کی بھیک لے لیں گے. نہیں، اگر اس نے اپنے نظر لطف کو ہم سے موڑ لیا تو ہم تو کیا، ہمارا نام بھی باقی نہیں رہے گا. کیوں؟ کیونکہ ہم اس کی بارگاہ میں عارضی فقیر نہیں ہیں، ہم اس کی بارگاہ میں ذاتی طور پر فقیر ہیں. اب وہ انسان جو اپنی ذات میں، اپنے صرف غنا میں نہیں، اپنی صرف دولت میں نہیں، اپنے صرف خلقیات میں نہیں، اپنی صرف حیاتیات میں نہیں، بلکہ اپنے وجود میں بھی پروردگار عالم کا محتاج اور اس کی بارگاہ میں فقیر ہے، اب توقع کر لیجئے کہ وہ انسان کتنا توکل کا محتاج ہوگا، وہ انسان پروردگار عالم پر توکل کرنے کے لیے کتنا محتاج ہوگا. آج خاندانی چارچو میں، خاندانی احاطے میں ایک بڑا مسئلہ کیا ہے؟ اب شوہر اگر کماتا نہیں ہے تو سب سے زیادہ زور کون دے گا؟ سب سے زیادہ تانے تشنے کون دے گا؟ خود بیوی جو ہے وہ شوہر کو تانے تشنے دے گی. کیوں؟ کیونکہ اس بیوی کو یا اس گھر والوں کو یا اس کی والدہ کو یا اس کے پدر کو پروردگار عالم سے زیادہ اپنے اس بیٹے اور اپنے شوہر پر بھروسہ ہے. اگر پروردگار عالم پر بھروسہ ہوتا تو جس طریقے سے پروردگار عالم پرندوں کو صبح نکلتے ہیں اس امید پر، پرندے کی اس امید پر نکلتے ہیں کہ بھائی جائیں گے تو سیر ہو جائیں گے، اور شام کے وقت کوئی بھوکا آپ نے دیکھا، بھوک پرندوں کے لیے کبھی احتیاط سینٹر کھلا ہوا دیکھا؟ ان کے لیے کوئی دسترخوان لگا ہوا ہے، چھیپا کا دسترخوان، کہ پرندے جو کام نہیں کرتے، جن کو روزگار نہیں ملتا، یہ ان کے لیے ان کی بھوک کو مٹانے کے لیے دسترخوان رکھا گیا ہے. پرندوں کے لیے، کووں کے لیے، کبوتروں کے لیے رکھا گیا؟ نہیں رکھا. کیوں نہیں رکھا؟ اس لیے کیونکہ پروردگار عالم کی مشیت اور اس کی تقدیر میں یہ اس کی ثابت شدہ سنت ہے کہ جو انسان صبح نکلے گا اور شام کو گھر آ کر پروردگار عالم پر بھروسہ کرے گا تو ممکن ہی نہیں ہے کہ پروردگار اسے آج کی رات بھوکا سلا دے. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ پروردگار عالم اسے بھوکا سلا دے، پروردگار عالم اسے سیر کر کے نہ سلائے، پروردگار عالم اسے اس عالم میں سلا دے کہ وہ پیٹ پر جو ہے وہ اس بھوک کو تحمل کر رہا ہو. کیا مسئلہ ہے؟ توکل جو ہے وہ کم ہو گیا ہے. آج کس پر توکل ہے؟ آج پیسے پر توکل ہے پورا، کہ پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، پیسہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. آج جو ہے وہ اپنے باس پر توکل ہے، آج جو ہے وہ اپنے سیٹ پر توکل ہے، آج جو ہے وہ اپنے علم پر توکل ہے، لیکن پروردگار عالم پر توکل نہیں ہے. نتیجہ کیا ہوا؟ گزشتہ والدین کے پاس کئی کچھ 100 روپے ہوتے تھے، ان 100 روپوں میں وہ پوری زندگی گزار لیا کرتے تھے، لیکن آج ہزاروں لاکھوں روپے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی زبان پر جو ہے وہ شکوہ ہے کہ مولانا ان لاکھوں روپوں میں بھی جو ہے وہ گھر کی ضروریات پوری نہیں ہوتی ہے. نا اسی عالم کی بات ہے، ایسا تو نہیں کہ کسی اور عالم کی بات کر رہا ہوں، اسی دنیا کی اسی شہر کی بات کر رہا ہوں. لاکھوں روپے کما رہا ہے لیکن اس کے باوجود مہنگائی کا رونا ہے. مہنگائی ہے، مہنگائی ختم ہونی چاہیے، مہنگائی کے اسباب کا خاتمہ ہونا چاہیے، اس پر بحث نہیں ہے، لیکن آپ پروردگار عالم کے سامنے جو شکوہ کر رہے ہیں وہ شکوہ بجا نہیں ہے، وہ شکوہ کرنا درست نہیں ہے. بھائی کم مل رہا ہے، کم پر بھروسہ کیجیے، کم پر قناعت کیجیے، جتنا مل رہا ہے اپنے اوپر والوں کو نہ دیکھیے. ہم کیا کرتے ہیں، بعض چیزیں جس میں اوپر والوں کو دیکھنا ہے نیچے والوں کو دیکھتے ہیں، اور جس میں نیچے والوں کو دیکھنا ہے اس میں ہم اوپر والوں کو دیکھتے ہیں. پروردگار عالم نے یہ کہا ہے کہ تقویٰ کے حصول میں اوپر والوں کو دیکھو تاکہ تمہاری صورت میں اضافہ ہو جائے، تم تیز بڑھتے رہو، تم متقین کو دیکھ کر انہیں اپنا نمونۂ عمل بنا کر اپنی عبادتیں بجا لایا کرو. دو رکعت پڑھتے ہو، آج کیا کہتے ہو کہ بھائی میں 5 دن کی 5 نمازیں پڑھتا ہوں، تو نیچے والے کو دیکھتے ہو بھائی وہ تو 3 رکعتیں 3 نمازیں بھی نہیں پڑھتا، میں اس سے پھر بہتر ہوں. روزے رکھتے ہو، 30 روزے رکھتے ہو، نیچے والے کو دیکھتے ہو جو 20 روزے رکھ رہا ہے، اور فوراً پروردگار عالم کی نسبت ایک احسان کی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ میں نے تو دین پر بہت بڑا احسان کر دیا، میں نے تو پروردگار عالم پر بہت بڑا احسان کر دیا کہ میں 30 روزے رکھتا ہوں، وہ تو دیکھو 1 روزہ بھی نہیں رکھتا. اب یہاں پر پروردگار عالم کیا چاہ رہا تھا، یہاں پر پیچھے والوں کو نہ دیکھو، یہاں پر تم اوپر والوں کو دیکھو، ان ذات کو دیکھو کہ جنہوں نے سال کے کچھ دنوں کے علاوہ ہر دن روزہ رکھا ہے، ان اولیاء خدا کو دیکھو کہ جن کا پورا دن پروردگار عالم کی بارگاہ میں روزے کے ساتھ اور رات میں پروردگار عالم کی عبادت میں قیام الہی میں بسر ہوتا تھا، انہیں دیکھو، نہیں وہاں پر اوپر والوں کو نہیں دیکھتے. اچھا دولت میں پروردگار عالم نے کہا ہے کہ مادی حیات کے لیے نیچے والوں کو دیکھا کرو، اوپر والوں کو نہ دیکھو. یہ دیکھو کہ اگر تمہیں 2 وقت کی روٹی مل رہی ہے تو کتنے ایسے لوگ ہیں جو 1 وقت کی روٹی کے لیے بھی ترس رہے ہیں، تم وہاں پر نیچے والوں کو دیکھو، لیکن وہاں پر نیچے والوں کو نہیں دیکھا جاتا، وہاں پر اوپر والوں کو دیکھے کہ بھائی ان کے پاس تو اتنا بڑا فلیٹ ہے، ان کے پاس تو اتنی بڑی گاڑی ہے، ہمارے پاس اب تک موٹر سائیکل نہیں ہے. سائیکل والا موٹر سائیکل والے کو دیکھ رہا ہے، موٹر سائیکل والا مہران کو دیکھ رہا ہے، مہران والا کلٹس کلٹس کو دیکھ رہا ہے، کلٹس والا کورولا کو دیکھ رہا ہے، کورولا والا اوپر بی آر وی کو دیکھ رہا ہے، بی آر وی والا لینڈ کروزر کو دیکھ رہا ہے، اور اسی طریقے سے مراتب اوپر جاتے چلے جا رہے ہیں. اب کیا ہے، یہاں پر تو اوپر نہیں دیکھنا تھا، یہاں پر نیچے دیکھنا تھا تاکہ تمہاری یہ مادی اور گھریلو زندگی آسانی کے ساتھ بسر ہو سکے. لیکن آج بہت سارے افراد ایسے ملتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ قبلہ ہم کیا کریں، ہماری بیوی جو ہے وہ ہمیں اتنا اصرار کرتی ہے کہ جس کے نتیجے میں ہمیں حلال تو بہت دور کی بات حرام کی طرف جانا پڑتا ہے، کسی طریقے سے مال مل جائے دولت مل جائے تاکہ ان کی ضروریات ان کی خواہشات پوری کی جا سکے. بچے تنگ کرتے ہیں، بہت سے لوگ ملتے ہیں کہ قبلہ بیگم تو راضی ہیں، بیگم تو کہنے ہیں، لیکن اولاد جو ہے وہ تنگ کرتی ہے کہ بابا اس کے پاس تو فلاں ماڈل کا فون ہے، آپ جو ہے وہ فلاں ماڈل کا فون ہمارے پاس لے کر آ جائیے. آپ یہ دیکھیے کہ اگر ان نمونے عمل کو آئمہ معصومین کی تاریخ کو بیان کیا جائے اور ان کی ان سوان عمری کو بیان کیا جائے کہ انہوں نے کس طریقے سے پروردگار عالم پر کم ترین سطح زندگی پر توکل کیا ہے. یہ واقعہ آپ سنتے چلے جائیے، بات کو ختم کر رہا ہوں. خاتون جنت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، یہ روایت ہے جابر ابن عبداللہ انصاری سے، خاتون جنت سے، کہ اللہ کے رسول کچھ دن جو ہے انہیں بھوک تحمل کرنا پڑی، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جب مدینے میں رسول اللہ نے 2 دفعہ زندگی میں معاشی طور پر دباؤ برداشت کیا ہے، ایک مکے کے اندر شیب ابی طالب میں 3-3.5 سال کا جو کفار مکہ نے مکمل طور پر مسلمانوں کے ساتھ بائیکاٹ کیا تھا، اور دوسرا وقت مدینے میں خیبر سے پہلے، جنگ خیبر غزوہ خیبر سے پہلے، اس لیے کیونکہ اس وقت مسلمانوں کی آمدنی کے اتنے ذرائع نہیں تھے، پاپولیشن زیادہ تھی آمدنی کم تھی. پاپولیشن کیوں زیادہ تھی، اس لیے کیونکہ جو مدینے کے اپنے رہنے والے انصار تھے ان کے پاس اپنے باغات تو تھے، اپنے نخلستان تو تھے، اپنے کنویں تو تھے، لیکن اگر وہ ایک کنویں میں 10 لوگوں کی ظرفیت اور گنجائش تھی تو اب اس کنویں سے پینے والے جو ہیں وہ 30 نفر ہو گئے تھے، کیونکہ سارے مہاجرین وہاں سے جب آئے تھے تو وہ لٹے ہوئے آئے تھے، ان کے پاس کوئی اپنا مال دولت نہیں تھی، تو اب انصار کو جو ہے وہ اپنے اپنے مال، اپنے باغ، اپنی ثروت میں خود بھی کھانا ہے اور مہاجرین کو بھی کھلانا ہے. تو نتیجتاً وسائل کم تھے، کھانے والے زیادہ تھے. اب ایسے اس دورانیے کی بات کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول بھوک کو تحمل کیے ہوئے ہیں. جب بھوک نے غلبہ اللہ کے رسول پر پیدا کیا تو اللہ کے رسول اپنی ازواج، اپنی بیگمات کے پاس گئے، کہا کہ اگر تمہارے پاس تمہارے حجروں میں کچھ کھانے کے لیے ہے تو مجھے دو. ہر حجرے میں گئے، کسی بھی زوجہ کے پاس کچھ بھی کھانے کے لیے نہیں تھا. خاتون جنت کے پاس آئے اور خاتون جنت سے آ کر کہا کہ اے میری بیٹی فاطمہ زہرا، کیا تمہارے پاس کچھ کھانے کے لیے ہے؟ تو شہزادی کونین کہتی ہیں کہ بابا، کئی دن سے میں خود تو کیا، میرے بچے بھی بھوک کے ساتھ دائر سو رہے ہیں، بھوک کے عالم میں حسنین کو سلا رہی ہوں. خاتون جنت بڑی شرمسار ہوئی کہ میرا بابا میرے گھر میں کچھ مانگنے کے لیے آیا. لیکن خاتون جنت، ملکۃ العرب کی بیٹی، خدیجہ کبریٰ کی بیٹی، آج اتنی بے بس ہو گئی کہ اس کے پاس اپنے بابا کو دینے کے لیے کوئی روٹی نہیں ہے. جیسے ہی رسول اللہ گھر سے باہر تشریف لے گئے ہیں تو ایک خاتون نے خاتون جنت کے لیے دو روٹیاں اور ایک گوشت کا ٹکڑا بھجوایا. دو روٹیاں ایک خاتون نے خاتون جنت کے لیے بھجوایا، دو روٹیاں اور ایک گوشت کا ایک مختصر سا ٹکڑا، چھوٹا سا ٹکڑا خاتون جنت کے لیے. نظر کیا، خاتون جنت کو ہدیہ کیا. جیسے ہی خاتون جنت کے پاس یہ غذا آئی نا تو خاتون جنت نے خود نہیں کھایا، کہا کہ میں اس غذا کو اپنے اور اپنے بچوں کے اوپر رسول اللہ کو ترجیح دوں گی، یہ غذا کھائیں گے تو رسول اللہ کھائیں گے. اب جیسے ہی حسن اور حسین آئے، حسن اور حسین سے کہا کہ جاؤ جاؤ مسجد جاؤ، فوراً اللہ کے رسول اپنے نانا جان کو فوراً گھر پہ بلانا. اور خاتون جنت نے اس غذا کو، اس مختصر سی غذا کو ایک ظرف میں رکھ دیا. اب جیسے ہی اس ظرف میں رکھا نا، اللہ کے رسول گھر میں تشریف لائے، گھر تشریف لائے. اب جیسے ہی خاتون جنت نے اس ظرف کے اس دہنے کو اٹھا کر دیکھا تو دیکھا کہ وہ ظرف پورے طور پر روٹیوں سے اور گوشت سے بھرا ہوا ہے. وہ ظرف روٹیوں سے اور گوشت سے بھرا ہوا ہے. خاتون جنت نے دسترخوان بچھایا، اللہ کے رسول کو بھی وہ غذا دی، حسنین کو بھی وہ غذا دی، خود بھی وہ غذا کھائی. نہ صرف خود اور خود کے گھر والوں نے غذا کھائی بلکہ عالم یہ ہے اس غذا کی برکت کا کہ خود خاتون جنت کہتی ہے کہ اس غذا میں پروردگار عالم نے ہمارے توکل کی وجہ سے اور پروردگار عالم پر اعتماد کی وجہ سے اتنی برکت دے دی تھی، اتنی وسعت دے دی تھی کہ ہم سب نے بھی پیٹ بھر کر کھایا اور بعد میں میں نے مدینے کے پڑوسیوں اور غریبوں میں بھی جا کر اس غذا کو تقسیم کیا ہے. اب بات یہ برکت کیسے آئی، سوال تو یہ ہے کہ بھئی جو پروردگار عالم خاتون جنت کے لیے برکت دے رہا ہے، مولا متقیان کے لیے غذا میں برکت دے رہا ہے، رسول اللہ کے لیے غذا میں برکت دے رہا ہے، کیا وہ پروردگار ہماری غذاؤں میں برکت دینے سے بخیل ہے؟ کیا وہ خدا اگر ہمیں ہماری دسترخوان میں، ہمارے فریج میں، ہمارے پھلوں میں، ہمارے دسترخوان پہ اگر برکت دے دے گا تو ایسا ہے کہ اس کے خزانے میں کمی آ جائے گی؟ نہیں، اس کے خزانے میں کمی نہیں آئے گی. لیکن پروردگار عالم نے یہ عطا اور عنایت ان پر کی تھی جو اس توکل کے مرتبے پر فائز تھے. اب آج کیا ہے، ہم بے صبرے ہیں، مسترب ہیں، پریشان ہیں، سب سے زیادہ خود چاہتے ہیں اور ذرا سا آ جائے تو رعونت اور تکبر کا عالم کیا ہے کہ اس کے تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ذرا سے کوئی اونچی گاڑی میں بیٹھ جائے، ذرا سے کوئی اچھے کپڑے پہن لے، کسی برانڈ کی گاڑی میں برانڈ کے کپڑے پہن لے تو نیچے والوں کو کیا سمجھنے لگے گا جو شیشے کے باہر ہیں گاڑی کے باہر، کہ یہ تو حشرات الارض ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں جو زمین پر چل رہے ہیں. بھول جاتے ہیں کہ جب جو جس نے لیا ہے وہ دے بھی سکتا ہے اور جس نے دیا ہے وہ واپس بھی لے سکتا ہے. سارا مال پروردگار عالم کا ہے، کچھ آپ کا نہیں ہے. اس بات پر توکل کرنا ہے کہ مشکلات جتنی بھی ہوں، سختیاں جتنی بھی ہوں. یہ دیکھیے واقعہ کربلا کا ایک عجیب پہلو یہ بھی ہے کہ جانتے ہیں جب اصحاب کی شہادتیں ہو گئی اور اس کے بعد بنی ہاشم کی شہادتیں ہونے لگی، حسین کسی مقتل میں یہ نہیں لکھا کہ حسین ابن علی کی ماتھے پر کوئی شکن نظر آئی ہو. کیوں؟ جانتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمارا وکیل ہے، ہمارا بھروسہ پروردگار عالم پر ہے، وہی غالب ہے اور ہمیں غلبہ عطا کرے. حسین ابن علی سخت ترین اس روز عاشورہ کے دن، کیسی گرمی ہے، کیسی تپش ہے، کیسے مصائب ہیں آپ سنتے ہیں سر، لیکن حسین ابن علی کے ماتھے پر شکن نظر نہیں آتی، کہیں جبی پر شکوا نظر نہیں آتا، کہیں زبان پر شکایت نظر نہیں آتی کہ پروردگار آخر تو نے امتحان کے لیے ہمیں کیوں انتخاب کر لیا، کیا دوسرے نہیں تھے؟ نہیں، پروردگار کے امتحان پر راضی نظر آتے ہیں. جب دو محرم الحرام کو حسین ابن علی کا کاروان کربلا کے قریب پہنچا ہے تو مقاتل میں یہ بیان ہوا ہے کہ حسین کی سواری آگے بڑھ رہی تھی کہ حسین پر ایک نیند کی کیفیت طاری ہوئی. اس نیند میں حسین نے یہ دیکھا کہ ایک ہاتف غیبی آواز دے رہا ہے کہ یہ کاروان اپنے مقتل اور موت کی جانب قریب ہو رہا ہے اور موت مسلسل ایک کا پیچھا کر رہی ہے. حسین ایک مرتبہ خواب دیکھ کر بے چین ہو کر بلند ہوئے، آنکھیں کھولی اور فوراً زبان سے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. جب کلمہ استرجاع بلند کیا تو پاس علی اکبر تھے، علی اکبر سے کہا بابا کیا ہوا جب آپ نے یہ کلمہ استرجاع اپنی زبان سے جاری کیا؟ مولا نے اپنا خواب بتایا کہ علی اکبر میں نے خواب دیکھا کہ ایک ہاتف آواز دے رہا تھا کہ یہ کاروان مقتل کی جانب بڑھ رہا ہے اور موت اس کے پیچھے پیچھے چل رہی ہے. شہزادے نے پوچھا کہ بابا کیا لسنا علی حق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ مولا نے کہا بیٹا کیوں نہیں، ہم حق پر ہیں. کیا معرفت بھرا جملہ جواب دیا ہے. کہا بابا پھر فرق کیا پڑتا ہے کہ ہم موت پر جان پڑے یا موت ہم پر آ جائے؟ پروردگار عالم پر توکل دیکھ لیے، اس معراج کو محسوس کیجیے کہ کس طریقے سے حیات کی کمال اور حیات کی معراج آپ کو کربلا میں نظر آئے گی. جب کاروان کربلا کے قریب پہنچا ہے تو حسین کا راہوار آگے نہیں بڑھتا تھا. حسین نے ایک راہوار کو چھوڑ کے دوسرے راہوار کو لیا، وہ بھی اسے بھی ایڑ لگائی، وہ بھی آگے نہیں بڑھتا تھا. ایک تیسرے راہوار کو بھی لیا، وہ بھی آگے نہیں بڑھتا تھا. حسین تعجب کرنے لگے کہ آخر مشیت پروردگار کیا ہے کہ یہ میرا زلزنا اس جگہ سے آگے نہیں بڑھتا. وہاں پہ کسی لوگوں کو بلایا کہ بھائی کوئی آ کر بتائے کہ اس جگہ کا نام کیا ہے. ایک بوڑھا شخص آیا، اس نے کہا کہ اے فرزند رسول اس جگہ کا نام ماریہ ہے. حسین نے کہا کہ اگر کوئی اور نام بھی ہے؟ اس نے کہا اے فرزند رسول اس جگہ کو نینوا بھی کہتے ہیں. کہا کوئی اور نام بھی ہے؟ کہا اسے دف بھی کہا جاتا ہے. کوئی اور نام بھی ہے؟ کہا اسے شریعہ فرات بھی کہا جاتا ہے. کہا کوئی اور نام بھی ہے جو تیرے ذہن سے بھول رہا ہو؟ تو کہا فرزند رسول اسے کربلا بھی کہا جاتا ہے. جیسے ہی کربلا کا نام سنا نا، ایک مرتبہ حسین نے کہا ہاذا ارض کرب وبلا، ارے یہ وہ زمین ہے جو فاطمہ کے لال کے لیے کرب اور بلا کی زمین ہے. اجر کو مارا یہ وہ زمین ہے جو فاطمہ کے لیے کرب اور بھلا کی زمین ہے. ایک مرتبہ بنی ہاشم سے کہا کہ بنی ہاشم والوں یہیں پر ہی ہمارے مسارے اور مقاتل ہیں، یہیں پر ہی ہمارے قتل ہونے کی جگہ ہے، دیکھو یہاں پر ہمارے خیمے لگا لو. اچھا معلوم کیا کہ بھئی یہ زمین کس کی ہے تو پتہ چلا کہ یہ زمین بنی اسد والوں کی ہے. جانتے ہو بنی اسد والوں کو بلایا، بنی اسد والوں سے کہا کہ بنی اسد والوں یہ زمین مجھے فروخت کر دو. کتنے میں فروخت کرو گے؟ کہا مولا یہ اتنی رقم کی زمین ہے، اتنی رقم آپ دے دیجئے. مولا نے وہ رقم دی، اس زمین کو خریدا اور کچھ شرطوں پر اس زمین کو بنی اسد والوں کے لیے ہدیہ کر دیا. کہا بنی اسد والوں اس زمین کو تمہارے لیے ہدیہ کر رہا ہوں لیکن کچھ شرطیں ہیں. مولا کیا شرط ہے بیان کیجئے؟ کہا ایک شرط یہ ہے کہ جب بھی ہمارے قتل ہو جانے کے بعد ہمارا کوئی زائر یہاں پر آئے نا تو تین دن تک اس کی خدمت کر رہا. زائرین کربلا کو حسین ابن علی نے اپنے قتل سے پہلے یاد کیا ہے. جب بھی کوئی زائر آئے، جب بھی کوئی ہمارا ماننے والا آئے، جب بھی کوئی ہمارا چاہنے والا آئے تو بنی اسد والوں کو ہماری زمین سے پیاسا رہ جائے. اللہ اکبر. مولا دوسری کیا نصیحت ہے, دوسری کیا شرط ہے؟ بھئی دوسری شرط یہ ہے تم اپنے مردوں کو بلاؤ. جب مردوں کو بلایا گیا نا تو میرے مولا نے کہا کہ اے بنی اسد کے مردوں, کیا مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ کہا فرزند رسول, ہم آپ کو جانتے ہیں, آپ علی مشکل کشا کے فرزند ہیں, آپ بطول فاطمہ زہرا کے فرزند ہیں, آپ رسول اللہ کے نواسے ہیں. کہا دیکھو جب عاشور کے دن میرا لاشا بے گورو کفن کربلا میں پڑا ہو نا تو تم اپنے بھالے لے کر آنا اور ایک مٹی خاک ڈال کر ہمیں دفن کر دینا. اب مولا اور کیا شرط ہے؟ کہا بنی اسد والو جاؤ, جا کر اپنی مستورات کو اپنی عورتوں کو لے کر آؤ. مستورات کو عورتوں کو لایا گیا. ایک مرتبہ مولا نے پردہ لگا کر مستورات سے خطاب کیا, کہا بنی اسد کی خاتون تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ وہ جو تمہاری شہزادی ہے نا زینب کبرا, میں اس کا بھاجایا, میں اس کا بھائی ہوں, میں زینب کبرا کا بھائی ہوں, میں ام کلثوم کا بھائی ہوں. دیکھو اگر تمہارے مرد بہانہ جوئی کرے نا تو تم مٹکے لا کر پانی بھرنے کے بہانے آنا اور ہمارے لاشوں کو دفنا دینا. ارے مولا یہاں پر رکے نہیں, کہا اب جاؤ خدا حافظ, اپنے بچوں کو بھیج دو. ایک مرتبہ بنی اسد کے بچے آئے, کہا بنی اسد کے بچوں کیا جانتے ہو میں کون ہوں؟ ارے میں قاسم کا چچا ہوں, میں علی اکبر کا بابا ہوں, میں علی اصغر کا بابا ہوں. ارے تمہارے والدین نہ آئے تو ایک مٹھی خاک لیتے رہنا, ہمارے لاشوں پر پھینکتے رہنا, شاید ان خاک سے ہمارے لاشیں دفن ہو جائے. ارے جب سویم کے دن بنی اسد والے آئے, لاشیں پہچانے نہیں جاتے تھے, تمہارا بیمار امام آیا بتاتا جاتا تھا یہ حبیب کا لاشا ہے, یہ مسلم کا لاشا ہے, ارے یہ میرے بابا کا لاشا ہے. لاشا دفنا کر لکھ دیا ہذا قبر الحسین الذی قتلوہ اتشانا, ارے یہ میرے بابا حسین کا لاشا جسے تین دن سے پیاسا مارا گیا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای من قلب ینقلبون. پروردگار ہمارے آنسو پر اپنی رحمت نازل فرما, ان آنسو کو رومال حضرت زہرا میں جگہ نصیب فرما, ان آنسو کے تصدق ہمارے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کی بخشش فرما, جو اسیر اور لاپتہ ہیں جلد از جلد انہیں بازیاب اور رہا فرما. پروردگار دشمنان اہل بیت اگر قابل ہدایت نہیں, دنیا میں جہاں بھی ہیں, ملک کی صورت میں, فرد کی صورت میں, تنظیم کی صورت میں اگر قابل ہدایت نہیں ہے تو انہیں جلد از جلد نیست اور نابود فرما. پروردگار جو مرحوم ہو چکے انہیں جوار محمد و آل محمد میں جگہ نصیب فرما, جو مریض ہیں صاحب العلاج لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہے, پروردگار تجھے واسطہ دیتے ہیں حسین ابن علی کی مظلومیت کا, ان تمام مریضوں کو صحت کاملہ و عاجلہ عنایت فرما, وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے آبان انصار مددگاروں میں شمار فرما. ماتم حسین.